الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مخدومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تبریک پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی اور آپ سب کی جانب سے فرزند زہرا صاحب خوشی صاحب فرحت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. امام صادق آل محمد شیعوں کی جو پہچان بتلاتے ہیں اپنے فرماتے ہیں شیعتنا یحزنونا لحزننا ویفرحونا لفرحنا. معمولاً جو ترجمہ کیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں. لیکن عربی میں مے کا جو معنی ہے وہ فی سے آتا ہے. اگر ارشاد ہوتا کہ یحزنون فی حزننا ویفرحون فی فرحنا تو یہ ترجمہ بالکل صحیح تھا کہ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں مغموم اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. لیکن امام نے فی نہیں فرمایا, امام نے فرمایا کہ یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. لام عربی میں علت کے لیے آتے ہیں, سبب کی وجہ. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہمارے شیعہ مغموم ہوتے ہیں لے حزننا ہمارے حزن کی وجہ سے, ویفرحونا لفرحنا ہماری
خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی کی خاطر خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی موقع ملا عرض کروں گا خوشی سے مراد کیا ہے، خوشی ہوتی کیا ہے، خوش ہونا کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا، آج صرف ایک اشارہ کروں گا۔ دیکھیے دو طرح سے خوش ہوا جاتا ہے، ایک خوش ہوتا ہے انسان اپنے لیے، لہذا جب وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے میں کیسے خوش ہوں گا، مجھے کیسے خوشی حاصل ہوگی، مجھے کیسے فرحت حاصل ہوگی، لہذا کسی کو اگر رقص و سرور میں خوشی ملتی ہے وہ ناچتا ہے، کسی کو اچھے کپڑے پہن کے خوشی ملتی ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، کسی کو اچھا کھانا کھا کر خوشی ملتی ہے وہ اچھا کھانا کھا کر خوش ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خوشی کی کیفیت اور پھر وجہ اس کے پیچھے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ نہیں، لیکن ابھی مطلب یہ کہ جس سے وہ خود خوش ہوگا وہ کام کرے گا، لیکن ایک مرتبہ انسان اپنے لیے خوش نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے خوش ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرے کے لیے خوش ہوتا ہے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں عاشق۔ اب اگر عشق باپ بن کر ماں بن کر ظاہر ہو تو پھر خود نہیں خوش ہوتا، بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خود اچھا نہیں پہنتا بچوں کو اچھا پہناتا ہے، خود اچھا نہیں کھاتا بچوں کو اچھا، اگر بھائی بن کے ہو تو خود نہیں خوش ہوتا بہن کو خوش کرتا ہے، بہن میں ہو تو خود خوش نہیں ہوتی بھائی کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہے۔ بس ایک خوش خود ہونا ہے، ایک عاشق بن کر ہونا ہے۔ اہل بیت نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ تم خود خوش ہو، اہل بیت نے اپنے شیعوں کا تعارف یہ کرایا ہے ہمارے شیعہ ہمارے عاشق ہیں، اپنے لیے خوش نہیں ہوتے ہمارے لیے خوش ہوتے ہیں، ہم محزون ہو جائیں محزون ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو خوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا عزیزان میں خوشی کے موقع پر کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اہل بیت محزون ہوتے ہو، خوشی کے موقع پر کام وہ کرے جس سے اہل بیت کو خوشی ملتی، اپنی زندگی میں عام روٹین میں اس سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اہل بیت کو خوشی ملتی ہو، اور اہل بیت کو اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ملتی، سب سے زیادہ اہل بیت، روایات کا لہن اٹھا کر جا لے دیکھ لیں، اور کبھی موقع ملا تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ خوشی کس کس سے ہوتی ہے، کون سا کام ہے جو اہل بیت کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے؟ فرمایا جب ہمارا محب کوئی گناہ ترک کرتا ہے، کسی گناہ کو ترک کرتا ہے اس سے زیادہ ہمیں خوشی کسی اور موقع پر نہیں ہوتی۔ بس آج اگر قلب مطہر امام زمانہ کو خوش کرنا ہے، ان کی جدہ محترمہ کی ولادت کی خوشی میں، تو ایک مرتبہ اپنے دل میں کوئی ایک گناہ سوچ لیجئے، بلاخر معصوم نہیں ہے، خدا کرے ہمارے درمیان وہ افراد بھی ہوں کہ جن کو سوچنے میں ٹائم لگے کہ میرا گناہ کون سا ہے، کاش ہمارے درمیان ایسے افراد یقیناً ہوں گے، لیکن مجھ جیسے گناہ گار اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس تو لسٹ رکھی ہوئی ہے، ٹائم نہیں لگے گا ہمیں، کوئی ایک گناہ حضرت زہرا کی خوشی کی خاطر، امام زمانہ کی خوشی کی خاطر آج بیٹھ کر ابھی نیت کریں گے انشاءاللہ امام کو آپ نے خوش کیا اور پھر امام کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا،
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اب چونکہ میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لیا اس گفتگو میں اور میرے پاس ٹائم بھی آج محدود ہے، اس لیے میں تیزی سے چلوں گا، بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ میرے اندر نہ صلاحیت ہے نہ میں صلاحیت کا ادعا کرتا ہوں کہ میں اہل بیت کی فضیلت بیان کر سکوں، اپنے پاس کچھ نہیں، لیکن اہل بیت کے فضائل کے سمندر سے جو کچھ قطرے انہوں نے خود ہماری طرف پھینکے ہیں، کہ وہ قطرے اگر سمٹ جائیں تو بحار الانوار بن جاتی ہے، ہمارے لیے وہ بحار الانوار ہے، اہل بیت کے فضائل میں تو قطرہ ہے، اس قطرے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ آپ کا لطف و عنایت نہ ہو تو ہم ان وادیوں میں داخل نہیں ہو سکتے. فضیلت حضرت زہرہ بیان کرنا ہو اور مجھ جیسا خاکم بدہن, لیکن بالآخر خوش ہونا ہے اہل بیت کی خوشی میں یا ان کی خوشی کے لیے. لہذا ارشاد پروردگار ہو رہا ہے, اے حبیب انا اعطیناک الکوثر. سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین سورہ, میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا, مختصر ترین منفرد ترین سورہ, جو الفاظ جو لہن جو انداز اللہ نے سورہ کوثر میں اختیار کیا پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور انہی میں سے ایک مقام کیا ہے, انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر اعطا کی ہے. اعطا کیا ہوتی ہے؟ عربی میں ایک عطا ہوتی ہے اور ایک اعطا ہوتی ہے. صاحب مجمع لکھتے ہیں عطا اور اعطا میں فرق یہ ہے کہ جب عطا کی جائے تو ساتھ ساتھ ملکیت کا انتقال نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے میرے دروازے پر کوئی آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگے, اب چاہے وہ سائل ہو چاہے دوست ہو چاہے ہمسایہ ہو, جب میں اس کو عطا کی نیت سے دوں گا تو واپس مانگ سکتا ہوں. کیوں؟ میں نے عطا کی ہے, ملکیت ابھی بھی میرے پاس ہے, تم استعمال کر سکتے ہو لیکن ہے یہ میری. لیکن منزل اعطا یہ ہے کہ جہاں نہ صرف دے رہا ہوں بلکہ ملکیت کا انتقال بھی ہو رہا ہے. بس جب اعطا کی نیت سے دے دوں تو پھر پلٹ کر سوال نہیں کر سکتا, جس کو اعطا کر دی اس کی ہو گئی, مجھے نہیں معلوم کہ پروردگار دے کیا رہا ہے, ابھی یہ نہیں معلوم مجھے کہ دے کیا رہا ہے. لیکن جو دے رہا ہے اس میں عطا نہیں کہہ رہا, کہہ رہا ہے اعطا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر اعطا کر دی ہے. صرف دے نہیں رہے حبیب, تمہاری ملکیت میں منتقل کر رہے ہیں. اب یہ کوثر جو کچھ بھی ہے آج سے اے حبیب تیری ہو گئی ہے. اب یہ ہے کیا جو پیغمبر کی ہو رہی ہے الکوثر؟ صرف ایک اشارہ کروں گا کیونکہ مجھے خاص مطلب پہ پہنچنا ہے آج. الکوثر مادہ کیا ہے؟ کسرا, کثرت. وزن کیا ہے؟ فوعل, فوعل وزن ہے. یہ عرب میں نادر اوزان میں سے ہے, ندرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. کیوں کہا کہ اس کا جو معنی ہے وہی کم پائے جاتے ہیں. جب معنی کم پائے جاتے ہیں تو استعمال بھی کم ہوتا ہے. کہا کیا معنی ہے؟ کہا جہاں کثرت میں شدت میں مبالغہ کرنا ہو وہاں پر عرب فوعل کا وزن لاتا ہے. لہذا جس جگہ پر وجود اپنی شدت اور کثرت کے ساتھ ظہور کرتا ہے اسے جوہر کہتے ہیں. ہر شے جوہر نہیں ہوتی, جوہر کیا ہے؟ جہاں وجود پوری شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ کثرت وجود جہاں ظاہر ہو اسے جوہر کہتے ہیں. اس وزن پہ بہت کم ملیں گے. کثرت کا مادہ جو وزن استعمال کیا جا رہا ہے وہ کثرت میں مبالغہ, تو خدا جانے کتنی کثرت ہے جسے خدا بیان کرنا چاہتا ہے. ابھی کتنی کثرت ہے یہ ایک بحث, ہمیں نہیں معلوم کتنی کثرت ہے. صرف اتنا پتا ہے کہ مادہ کثرت کا, وزن کثرت میں مبالغے کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کوثر کی کثرت کو بیان کر سکوں. لیکن کون دے رہا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے والا خدا, کہ جس سے بڑی ہستی کوئی نہیں, غنی عن العالمین ہے. وہ ہستی ہے جو بے نیاز ہے, وہ ہستی ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں. لامحدود دے کسے رہا ہے کہ خدا کے بعد اس سے بڑی ہستی کوئی ہے نہیں, اور کس مقام پر دے رہا ہے کہ عطا نہیں کر رہا اعطا کر رہا ہے. اے حبیب یہ آج سے تیری ہو جائے گی. تو جب اعطاء کے مقابلے میں وہ کریم آتا ہے تو پھر جو اس سے ظاہر ہوگا وہ خیر مطلق, خدا سے سوائے خیر کے کچھ صادر نہیں ہوتا. تو آج جو اپنے حبیب کو دے رہا ہے وہ سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے. بس اس وجہ سے بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد خیر کثیر. کتنی کثیر یہ کسی کو نہیں معلوم, لیکن ایک بات طے ہے, وہ تمام افراد, وہ تمام مفسرین کہ جو شک کرنے میں ماہر ہیں, امام المشککین کہلائے فخر الدین رازی, کہا جاتا ہے کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ نے شک نہ کیا ہو. وحدانیت میں شک, نبوت میں شک, قیامت میں شک, ہر مقام پر شک. جہاں امام المشککین یقین پیدا کرتا ہے وہ کوثر کی تفسیر فاطمہ کی صورت پہ ہے. ہر جگہ شک کرنے والا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ کوثر کی ایک تفسیر فاطمہ ہے. اب فاطمہ کیا کوثر ہے, یہ کبھی تو اس کے لیے تفصیلات چاہیے, میں صرف آج اشارہ کرنا ہے. کثیر تعرف الاشیاء بازدادہا, چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانو. ابھی کثرت کتنی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ضد کو پہچانتے ہیں. ضد سے اصل کا کم از کم تعارف ہو جائے گا کہ کثیر سے مراد کیا ہے, قلیل کیا ہے, یا یوں کہا جائے اللہ کی نگاہ میں قلت کہتے کسے ہیں, کیا چیز ہے قلیل. قرآن سے آ کر سوال کریں, کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ قلیل ہے. آج انسان نے علمی اعتبار سے جو ترقی کی ہے, کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ آج ایک انسان تمام تر علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ادعا کرے تو لوگ اسے دیوانہ سمجھیں گے. کیوں؟ علم نے اتنی ترقی کی ہے, اتنی ترقی کی ہے, آج علم انسان کا اس مقام پر پہنچا ہے کہ اگر آپ علم کے شعبے گننا شروع کر دیں تو جلدیں بن جاتی ہیں. شمار کرنا, علم کے شعبوں کو شمار کرنا انسان کی وسعت سے باہر ہے. ابھی یہ جتنا علم, جتنا بھی ہے, یہ جتنا بھی ہے, اب ہم نے اندازہ نہیں لگا سکتے جتنا بھی ہے, اس نے ابھی مزید جتنی ترقی اور کرنی ہے. کب تک؟ ظہور امام سے پہلے تک. ظہور امام سے پہلے تک جتنا علم ترقی کر لے گا, فرمایا کہ علم 25 حروف ہیں. ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے ان 25 میں سے صرف دو حروف کا ظہور ہوگا, صرف دو کا ظہور ہوگا, باقی 23 حروف آپ کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے. اب امام کے ظہور تک جو علم پہنچے گا وہ کہاں ہوگا؟ وہ جو باقی 23 کو ملا کر ہوگا وہ کہاں پہنچے گا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اتنے علم کو کہ جو اب انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے, علم میں سے جو تمہیں عطا ہوا ہے کچھ نہیں ہے سوائے قلیل کے. تو جہاں پروردگار جسے قلیل کہے وہ انسان کی عقل کے احاطے سے باہر نکل جاتا ہے, تو جسے پروردگار کثیر کہہ دے اسے کتنا کثیر ہونا چاہیے. اب کتنا کا تو اندازہ نہیں ہے مجھے, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری حیثیت ہے, لیکن اللہ نے اشارہ دیا خیر کثیر. کتنی خیر, کتنی کثیر, یہ اتنی زیادہ خیر کثیر ہے تو خود کتنی کثیر ہے یہ نہیں معلوم, لیکن اس کا اثر معلوم ہے, وہ بھی اثر جو قرآن نے بتلایا. اشارہ دیا قرآن نے, کیا کہا؟ کہا ان شانئک هو الابتر, اے میرے حبیب تیرا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا, وہ ابتر ہے. ابتر کسے کہتے ہیں عربی میں، بطرا کا مادہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں تسلسل ختم ہو جائے، کوئی چیز جاری نہ رہ پائے، جب کوئی چیز جریان پیدا نہ کر سکے تو اس کے لیے بطرا کہتے ہیں. ابتر ہر مقطوع شے کو کہتے ہیں جس میں برکت نہ ہو، جس میں تسلسل نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو. اسی اعتبار سے کسی کی اگر نسل کا سلسلہ قطع ہو جائے تو اسے ابتر کہتے ہیں نسل کے اعتبار سے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. آپ کے بارہ وقت میں سے شاید میں کچھ تجاوز کر جاؤں، اس کے لیے ابھی سے معذرت، لیکن کوشش کروں گا کہ نہ کروں تجاوز. اگر سلسلہ قطع ہو جائے، جاری نہ رہے، اب تر شان نزول کیا کہہ رہا ہے؟ شان نزول یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے دو بیٹے پیدا ہوئے، دونوں بچپنے میں فوت ہو گئے، تو دشمنوں نے پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کر دیا. تفسیر جا کر دیکھیں، دو معروف ترین تفسیر جو ہیں، دو معروف ترین تفسیر ہیں کوثر کی، جس پہ سب کا اتفاق ہے، ایک حوض کوثر اور ایک جناب زہرا، یہ معروف ترین ہیں. ان میں کسی کو اختلاف نہیں، معنی اور بہت سارے کیے ہیں لیکن یہ دو متفق علیہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شان نزول یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کے مر جانے کی وجہ سے پیغمبر کو ابتر کہا جا رہا، اور ابتر کہلانے کی وجہ سے پیغمبر ملول ہو رہے تھے، اس لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کی، میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر کو اولاد کی ضرورت ہے یا حوض کی؟ تانا مل رہا ہے پیغمبر کو کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہاری نسل مقطوع ہو گئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم حوض لے لو. دوسرا مرحلہ، پیغمبر کو بیٹے کی ضرورت ہے یا بیٹی کی؟ بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹے ہونے چاہیے تاکہ نسل جاری رہ سکے. اگر مراد یہاں پر ابتر سے صرف یہ، اگر مراد وہ ہے شان نزول، شان نزول اور ہوتا ہے، اصل مراد اور حقیقت اور ہوتی ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے تفصیل سے. لیکن ابھی اگر مراد میں یہ مراد ہی یہ لے لوں تو پھر پیغمبر کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ لیکن اللہ بیٹے کی جگہ بیٹی دے رہا ہے. بس یہ بیٹی کیا چیز ہے؟ اس بیٹی میں کیا خیر ہے؟ اس بیٹی کے اندر دیکھیے، جب بھی قرآن کہیں پر بھی پیغمبر کو مخاطب کرتا ہے تو ذات پیغمبر مراد نہیں ہوتی، شخص پیغمبر مراد نہیں ہوتی، بلکہ رسالت مراد ہوتی ہے. پیغمبر کا ایک لقب کیا ہے؟ خاتم المرسلین. بس خاتم المرسلین کا معنی کیا ہے؟ کہ سلسلہ رسالت ختم ہو رہا ہے. تو جہاں سلسلہ ختم ہو جائے، جو سلسلہ آگے نہ بڑھے، اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ابتر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کیونکہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. تو اب کوئی ایسا چاہیے، توجہ کیجیے گا، بس یہی میری گفتگو کا کل حاصل ہے، کوئی ایسا چاہیے جو شخص رسول کو بھی ابتریت سے نکالے، سلسلہ رسالت کو بھی ابتریت سے نکالے، تو وہ خیر کثیر ہوگی جو خاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء کا کیا مطلب؟ تمام نبوتیں جس ذات میں سمٹ آتی ہیں اسے سید المرسلین کہتے ہیں. جو ہستی سید المرسلین کو ابتریت سے نکال دے اسے کوثر ہونا چاہیے، اسے کوثر، اس کی خیر کثیر. اب کتنی خیر کثیر ہونی چاہیے؟ لہذا اللہ نے، لہذا کہ جس بیوی نے رسالت کو ابتریت سے نکالنا تھا، رسالت کو نکالنا تھا، سلسلہ رسالت کو آگے جانا کا جاری کرنا تھا، کہاں سے کیسے جاری کرنا ہے، رسالت کو ختم کرنا ہے، رسالت کا دوسرا رخ امامت کی صورت میں جاری ہوگا۔ آج کے بعد نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، آج کے بعد سے امامت شروع ہوگی۔ اب اس رسالت کے سلسلے کو ایک کڑی چاہیے جو امامت کے سلسلے سے ملائے، اور ایسی کڑی ہو کہ نہ رسول ہو، نہ امام ہو، نہ نبی ہو، نہ امام ہو، اور ایسی بھی ہو کہ جو دونوں سلسلوں کو ملانے والی ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ نے جناب زہرا کو مؤنث خاتون بنا کر نازل کیا، کیونکہ خاتون نہ نبی ہوتی ہے نہ امام ہوتی ہے، لیکن اگر حجت کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ حجت خدا بن کر ظاہر ہو، تو پھر وہ بی بی افضل النساء بن کر سامنے آتی ہے، سیدت النساء بن کر آتی ہے۔ اب اس سیدت النساء کی باقی تمام سیدت النساء سے فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ سلسلہ رسالت کو سلسلہ نبو امامت سے جوڑنے والی ہے، لہذا مقام یہ ہے کہ جب یہ رسالت سے اپنے وصل کو پیدا کرتی ہے تو نبی کہتے ہیں فاطمہ تو بس اتم منی، جب امامت سے وصل کرنا ہو تو ایک مقام پر یہ بی بی جہاں سید الاولیاء آتا ہے وہاں کفو امامت بن جاتی ہے، جہاں اس کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں ام الائمہ بن جاتی ہے۔ بس اگر ایک بات پچھلی گفتگو کی آپ کے ذہن میں ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی تمام صفات کا مظہر انسان، لیکن انسان کے اندر قوت نہیں ہے جمیع صفات کی، لہذا انسان دو حصے میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ جو صفات جلالیہ کو ظاہر کرتا ہے، وہ یا زمین پر امام بن کر آتا ہے یا نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے، لیکن صفات جمالیہ جہاں ظہور پیدا کرے وہاں سیدت النساء بن کر آتا ہے۔ لیکن آج تک کائنات میں دیکھیے، کائنات میں ایک ہی وقت میں اللہ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ نبوت کے کمال کو خاتم النبی بنا کر بھیج دیا، امامت کے کمال کو سید الاولیاء بنا کر بھیج دیا، ان دو کمالوں کو جو جوڑنے والی تھی اسے سیدت النساء بنا کر بھیج دیا۔ اب یہ وصل جڑے گا جس ذات سے، وہ ذات محور ولایت ہوگی، محور ولایت ہوگی، تو جو محور ولایت ہے جب وہ آئے گی تو نبوت پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، وہ محور لہذا نبی علی کو کہہ رہے ہیں یا نبی یا علی انفذ ما امرتک بفاطمہ، اے علی اس چیز کو نافذ کرو جس کو زہرا تمہیں حکم دے، اس لیے کہ زہرا ولایت کی منزل میں ہے۔ جب باقیوں میں آتا ہے تو امام فرماتے ہیں ہم تمہارے اوپر جس طرح سے حجت ہے ہماری جدہ اسی طرح سے ہمارے اوپر حجت ہے۔ رسالت اور نبوت کو جوڑ رہی ہے تو کہاں نظر آئے گی ولایت؟ چادر تطہیر کے نیچے، چادر کسا کے نیچے، جہاں وصل کر رہی تھی، جب بتانا تھا کہ یہ کون ہے اور کیسے رسالت کو امامت سے وصل کر رہی ہے، تو جو حلقہ وصل تھا اس کو اللہ نے مرکز بنایا، کہ ہم فاطمتو وابوہا وبابوہا وبنوہا، جو زہرا سے منسلک ہو جائے ہمارا ولی ہے۔ بس آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ جو رسالت کو ابتریت سے نکال دے تو ابتر کون؟ جس کا سلسلہ مقتوع ہو جائے۔ اب جو خیر کثیر بن کے ابتر اکثریت سے نکالے گی. خدا کرے, خدا جانے وہ سلسلہ کتنا جاری ہوگا. جہاں سلسلہ جاری رہے ہمیشہ کے لیے اسے کہتے ہیں بقا, جہاں سلسلہ ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں فنا. تو اللہ نے فرمایا ان شانعک هو الابتر, اے حبیب تیرے دشمن کے پاس کوثر نہیں ہے, لہذا تیرا دشمن هو الابتر, اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے فنا ہونا. تجھے ہم نے دے دی ہے کوثر اور تیری ملکیت میں دے دی, تو صاحب کوثر ہو گیا ہے. تو جس کے پاس کوثر آ جائے, جس کے پاس کوثر آ جائے وہ ابتر نہیں ہے, یعنی وہ باقی ہے. تو جہاں فاطمہ ہے وہاں بقا ہے, جہاں فاطمہ نہیں ہے وہاں فنا ہے. تو بس توجہ کیجئے گا تھوڑی سی, کہ دنیا نے جناب زہرا کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ فاطمہ کو ختم کر دیا ہم نے, لیکن فاطمہ تو بقا دینے والی ہے, دینے والی ہے. جو خود دیتی ہو وہ کتنی باقی ہوگی. لہذا کیا ہوا, ٹھیک 50 سال کے بعد جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے فاطمہ کو مٹا دیا, ٹھیک 50 سال کے بعد زہرا کے بیٹے نے کربلا میں وہ خط کھینچا, اپنے آپ کو ابن زہرا کہہ کر متعارف کروا کر کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. جان لو جہاں زہرا ہے وہاں بقا ہے, جہاں زہرا نہیں ہے وہاں فنا ہے. تو آج تک حسینیت زندہ باد کی جو آوازیں آ رہی ہیں یہ زہرا کے ہونے اور بقا کی دلیل ہے. جہاں یزیدیت مردہ باد کی آوازیں آ رہی ہیں وہ اس بات کا اعلان ہے, جہاں زہرا نہیں وہاں فنا ہے. پھر وقت نے دوبارہ کروٹ لی, 1400 سال کے بعد کچھ اور اٹھے یہ سوچ کر کہ ہم زہرا کی قبر کے نشان کو مٹا دیں گے تو زہرا مٹ جائے گی. میری بیوی کے روزے کو منہدم کر دیا. لیکن کیا ہوا, پھر ٹھیک 50 سال کے بعد, پہلے بھی 50 سال کے بعد, دوبارہ کیا ہوا, یہاں جنت البقیع کو انہدام کیا گیا. ٹھیک 50 سال بعد زہرا کے بیٹوں میں سے, زہرا کے شیعوں میں سے زہرا ابھر کر سامنے آنے لگی. کبھی خمینی بن کر زہرا نے ظہور کیا, کہیں سید علی سیستانی بن کر ظہور کیا, کہیں شہید بابر الصدر بن کر ظہور کیا, کہیں نمر بن کر ظہور کیا, کہیں زکزاکی بن کر ظہور کیا, کہیں قاسم عیسیٰ بن کر ظہور کیا. اب تو